بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد رفیع۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نگاہ، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حالیہ چند دنوں کی آزمائش میں فلسطینی قوم سربلند ہوئی اور دشمن کو پتہ چل گیا کہ وہ متحدہ فلسطینی قیام کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام۔ جہاد اسلامی فلسطین نے 12 روزہ جنگ میں استقامتی محاذ کی کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر اور بلیک فنگس کی وحشت، مرکزی حکومت پر اپوزیشن کانگریس پارٹی کی شدید تنقید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جرائم کا تسلسل اور جنگ بندی کی درخواست، یہ دونوں ہی صہیونی حکومت کی شکست شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات رہبر انقلاب اسلامی نے 12 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی شکست اور فلسطینی عوام کی کامیابی پر اپنے ایک پیغام میں کہی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملت فلسطین کو غاصب صہیونی حکومت کے بالمقابل فتح یاب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ آپ نے فرمایا، گزشتہ چند دنوں کی آزمائش نے فلسطینی قوم کو سربلند کر دیا اور درندہ صفت وحشی دشمن کو پتہ چل گیا کہ وہ فلسطینی قوم کے متحدہ قیام کے مقابلے میں کمزور اور ناتواں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ بیت المقدس، غرب اردن، غزہ، 1948 کے علاقوں اور فلسطینی کیمپوں کے درمیان آپسی تعاون کے تجربے نے فلسطینیوں کی حکمت عملی کا تعین کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکومت مزید کمزور ہوگی اور فلسطینی نوجوانوں کی آمادگی اور قابل قدر جہادی گروہوں کی طاقت کی نمائش اور تسلسل کے ساتھ ان گروہوں کا میدان میں آنا فلسطین کو روز بروز طاقتور اور غاصب دشمن کو روز بروز ذلیل اور ناتواں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان 12 دنوں کے دوران جابر اور غاصب صہیونی حکومت نے انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا جو عام طور سے غزہ میں انجام دیے گئے۔ ان اقدامات سے ثابت ہو گیا کہ فلسطینیوں کی متحدہ تحریک کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور ناتوانی کے سبب وہ اس طرح کے شرمناک اور جنون آمیز اقدامات کر رہی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مسلم حکومتوں کو ان کے فریضے کے تعین متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان حکومتوں کو ملت فلسطین کی حمایت میں پورے خلوص کے ساتھ فوجی اور مالی دونوں اعتبار سے میدان میں آ جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ کے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر اور مرمت کے لیے بھی مسلم حکومتوں کا تعاون ناگزیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم اقوام کو چاہیے کہ اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ اپنے فرائض پر عمل کریں، اور خود مسلم عوام بھی جس حد تک ان کے لیے ممکن ہو فلسطینی عوام کی مالی اور سیاسی حمایت کریں۔ آپ نے اپنے پیغام میں صفاق اور دہشت گرد صہیونی حکومت کے جرائم اسے سزا دیے جانے کو لازمی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے سبھی بیدار ضمیر افراد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس 12 روزہ جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر فلسطینی خواتین اور بچوں کا قتل عام ہوا ہے، جس پر اس ظالم و جابر حکومت کو سزا ملنا ضروری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین، بالخصوص غزہ کے عوام، استقامتی تنظیموں اور میدان کارزار میں سرگرم عمل فلسطین کے نوجوانوں پر اپنا سلام نثار کیا، اور شہیدوں کا نذرانہ پیش کرنے والے خاندانوں کے لیے سکون قلب، شہیدوں کے لیے علو درجات، زخمیوں کے لیے شفا عاجل، اور متاثرین کے لیے صبر و اجر کی دعا کی۔ جہاد اسلامی فلسطین نے 12 روزہ جنگ میں استقامتی محاذ کی کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے نام خط میں لکھا ہے کہ میں اپنی اور القدس بریگیڈ نیز جہاد اسلامی فلسطین کے سپاہیوں کی طرف سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف استقامتی محاذ کی حالیہ فتح پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کی ہمگیر حمایت نے جنگ سیف القدس میں فلسطینی مجاہدین کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی حمایت کا نتیجہ ہے کہ دشمن کی فوجی برتری کے باوجود محاذ استقامت کے سپاہیوں نے پوری قوت سے اس کا مقابلہ اور دلیری و شجاعت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو دھول چٹائی، اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسرائیل مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس تاریخی فتح کے موقع پر میں آپ کا اور سپاہ قدس میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور ان کے پاس جو بھی دانش، ٹیکنالوجی اور توانائی تھی اس سے ہمیں بہرہ مند کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ عظیم فتح حاصل ہوئی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے اپنے خط میں سردار محاذ استقامت شہید قدس جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس تاریخی فتح کے موقع پر ہمیں ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ فلسطینی صحافیوں کی تنظیم پی جی ایس نے اسرائیل جارحیت میں صحافیوں پر حملے کے معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین جرنلسٹ سنڈیکٹ کے صدر ناصر ابوبکر نے کہا ہے کہ غزہ حالیہ اسرائیلی جارحیت کے دوران 170 کے قریب صحافی زخمی ہوئے ہیں، اور ان کی تنظیم اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں قائم 33 میڈیا ہاؤسز اور ان کے دفاتر کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ناصر ابوبکر نے مزید کہا کہ فلسطینی پی جے ایس صحافیوں کی عالمی تنظیم کے تعاون سے صحافیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کے وزیر اعظم محمد عطشیہ نے بھی اسرائیل کے مجرمانہ حملوں اور بے گناہ عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف میں شکایت دائر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے صدر نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کے میزائل حملوں کو فلسطینیوں کا جائز اور قانونی حق قرار دیا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ حماس کے میزائل حملے اس کا جائز حق ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تشدد اور جنگ کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ ان کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ پاکستان کے صدر نے کہا کہ فلسطین کا بچہ بچہ صرف ایک ہدف پر گامزن ہے کہ اپنی سرزمین کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے عالم اسلام کے کمزور کردار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ باہمی اتحاد کے ذریعے خود کو اقتصادی طاقت میں تبدیل کرے تاکہ دوسری طاقتوں کے دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صدر عارف علوی نے عالم اسلام سے اپیل کی کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کی بالادستی کے لیے آگے آئے اور عالمی اتفاق رائے کے حصول میں بنیادی کردار ادا کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ شب یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ عالمی رائے عامہ فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی سلامتی کے حوالے سے واشنگٹن کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور خطے کی سلامتی اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیے جانے سے مشروط ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے ہمارے عہد و پیما میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، انہوں نے یہ بات ایک صحافی کے اس سوال کا جواب میں کہی جس میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا بعض ڈیموکریٹ ارکان کی رائے کی طرح اسرائیل کے حوالے سے حکومت کی پالیسی میں تبدیلی ہو گئی۔ امریکی صدر نے خطے میں اسرائیل کے ناجائز قیام کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی بے شرمی کے ساتھ کہا کہ جب تک یہ علاقہ اسرائیل کے وجود کو ایک آزاد یہودی ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر لیتا امن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ فلسطین کے عوام کو مدد کی ضرورت ہے اور ہم ان کی مدد کے پابند ہیں۔ امریکی صدر ایسے وقت میں فلسطینیوں کی مدد کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب وہ بارہا اس قوم کے نمائندہ تنظیموں خاص طور سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کو دہشت گرد قرار دیتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یومیہ اموات بدستور 4000 سے زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت نے سنیچر کی صبح جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق سنیچر تک 4194 مریض دم توڑ گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 295,525 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں ہفتے کے دن تک کرونا کے 257,299 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,62,89,290 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہفتے کے دن تک 357,630 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد اس ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,30,70,365 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے قہر کے ساتھ ہی بلیک فنگس نے بھی وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق کرونا کے ساتھ بلیک فنگس نے بھی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے علاج معالجے کے مراکز اور ہسپتالوں کو اس وبا سے نمٹنے میں بھی ضروری دواؤں کی قلت کا سامنا ہے۔ اس درمیان حزب اختلاف کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے سنیچر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھ کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس وبا سے متاثرین کے علاج کا معقول انتظام کیا جائے۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں اضافے کے بعد ملک کے سبھی شہروں میں سرکاری اور نجی اسکولوں کو 6 جون تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے ان تمام علاقوں میں جہاں کرونا کے مریضوں کی شرح 5% سے زیادہ ہے، سبھی سرکاری اور نجی اسکول 6 جون تک بند رہیں گے۔ پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق جن شہروں اور علاقوں میں اسکولوں کو 6 جون تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، ان میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور اور سوات سمیت ملک کے تقریباً سبھی اہم شہر شامل ہیں۔ دو ایرانی محققین نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ایجادات کے عالمی مقابلوں میں تیسری پوزیشن اور کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ایران کے دو نوجوان ڈاکٹروں اور محققین سید مشتبہ قرآنی اور حسام الدین آتشی نے جنیوا انٹرنیشنل انویشن کمپیٹیشن میں کرونا وائرس سمیت مختلف قسم کے مائکرو آئگنزم سے پاک ہونے والی مشینیں تیار کرنے پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے علاوہ کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر، وہ امت کے رہبر، نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، مدینے کے والی مدینے میں ایک دن، مدینے کے والی مدینے میں ایک دن ہمیں بھی بلائیں گے، قدموں میں اپنے دکھا کر ہمیں اپنا جگہ دیں گے سویا ہمارا مقدر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت تو چلا ہے ہمارے پروگرام اسلام پلس کا، اور اسلام پلس کے بعد دعائے امام زمانہ پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا.
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے. وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو. اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں. یہ پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے. وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے. ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے. لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے. اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے. تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مار کے کسر کریں گے تو اپنے اراد و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے. اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے. لہذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے. لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر تین چار پانچ یا دس سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے دس سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا, ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں, یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے, ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے, ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی. لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل, مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بكم عن سبيله, کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے, بلکہ ایک راستے کی طرف, ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہ دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں. امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبی جو نبی جن ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں، جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے. اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے، اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کا اس کی زندگی پہ پر اثر کتنا ہوگا. دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے بعض میں زیادہ ہے، لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص معاد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے، یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا، جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا، وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کر دے گا، حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ برائی کرتا چلا جائے، اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی، افسردگی یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، قیامت کے اوپر ہے، تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس موت کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان موت پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون، اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا، خاص کر ماں باپ کا، ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے، لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا، اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلقات ہیں، وہ قوی ہوں، مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے، دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے، کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے، ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے مرد جو ہے بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے، ان کو ادراک کر سکے، اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے، تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے، تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نو مولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے، اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.